تاکہ حاجیوں کو بھی اس کی برکت ملے. اس وقت پانی کی کمی نہیں ہوتی, ہر چیز کا اچھے سے اچھا انتظام الحمدللہ. پانی کا پرانے زمانے میں مینار رات میں بہت کم بہت پانی کی کمی تھی, تو لوگ اونٹوں کو اور اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا, اونٹوں کو پانی پیٹ بھر پلا لیتے تھے جو دو تین چار دن تک کافی ہو. کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک اونٹ اگر ایک مرتبہ پانی پی لیتے ہیں تو وہ ایک ہفتے تک کافی ہوتا ہے, اگر نہ پیے تو اس کو کوئی نقصان نہیں, کھانا ملتا رہے, ہاتھ وغیرہ ملتے رہے. اس کے بعد اگر نہیں پانی ملتا ہے تو کوہان جو ہے وہ پگھل کر کے پانی کا کام دیتا ہے. جی بھائی اللہ جی کو ہلکا طرح چیزوں کا ہے کہ ابرا اکبر ہونا للکی میری کئی طرح کو لکھ دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرح کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے, اتنی بڑی گردن, اتنے بڑے پیر, اور وہ بھی کسی یعنی جہاں ریز ہوا چلتی ہے اگر پیر اتنا اونچے نہ ہوتے تو گرا دیتا ہے. جی بھائی ابھی اللہ کی جیسا کہ حکمت بیان کی ہے, اور اس کی گردن لمبی کیوں کی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں تاکہ بوجھ لے کر کے بوجھ کھڑا ہو کر کے اس کو بوجھ نہیں لادتے ہیں, بوجھل نہیں کرتے بلکہ بیٹھا دیتے ہیں. بیٹھنے کے بعد اگر گردن لمبی نہ ہوتی, یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہے, آپ خود ایسے لیتے رہیں پیر کے بل, اور جب اٹھنا چاہیں گے تو ایسے نہیں اٹھ سکتے ہیں, پورا پیر زمین پہ رکھے رہیں اور سر بھی اٹھائے نہیں اٹھا سکتے, پیر اوپر پھینکیں گے تو آسانی سے گویا پیچھے آگے کا سر اٹھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی اونٹ دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے کانٹا اور یہ سب درختوں کا کھانے والا, تو اگر گردن چھوٹی ہوتی تو کیسے پہنچتا بڑا دونوں لگی. سب سے بڑی بات یہ کہ اس ریگستان میں جو پانی جہاں بہت کمیاب ہوتا تھا, اونٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہاتھیں بنا دی ہیں کہ اسے محفوظ کر لیتا ہے. یہاں سچی ہے سبحان اللہ, صحابہ کرام کے بعد غزوات کے ذکر میں آتا ہے کہ وہ پانی اونٹ کو پلاتے اور اسی اونٹ کو ذبح کر کے گوشت اس کا کھاتے, اور وہ جو پانی محفوظ رہتا تھا اس کو کھانے کھانے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کے ہم دیکھا نہیں لیکن سنتے ہیں, دیکھنا بھی چاہیے. یہاں تو اونٹ بہت ذبح ہوتے ہیں, اس کے آنکھ اس کے پیٹ میں ایسے کھانے بنے ہوئے ہیں کہ وہ صاف پانی محفوظ رہتا ہے, اور جو ہضم ہوتا ہے اس کا پانی وہ ایک طرف سے ہضم ہوتا ہے. کئی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چکنا پانی ایک دم نکالا جائے تو صاف پانی, صحابہ کرام اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کا پانی بھی پیتے تھے. یہ بھی آیا. بہرحال تو ترویہ کہا گیا سیراب کرنے کے نام سے, 8 تاریخ کو اونٹوں کو سیراب کر کے اور اس پر اپنے جو کچھ پانی روایا, اور وہ بھی جو مشکیزے ہوتے تھے چمڑے کے اس کو راویہ کہتے ہیں, اس کو بھر کر کے لوگ اس پر اپنے لیے لاد لیتے تھے, اپنے پینے کے لیے, وضو کے لیے, پھر حج کے لیے جائے. اس وجہ سے اس کا نام پرانے زمانے سے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے اور مینار عرفات جاتے تھے. کفار قریش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عبید من حیث افاض الناس, تم لوگ تو حج کرتے ہو تو مزدلفہ ہی سے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم قریش دین میں بہت ہی سخت ہیں, ہم سب نہ نام رکھتے, ہمارا ان کے دل میں بہت زیادہ رہتا تھا دین کے ہوتے کو کہتے تھے. اس وجہ سے کہتے تھے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے, ہو جائے حرم سے مزدلفہ ہی تک رہتے تھے, اور لوگوں کو کہتے تھے تم لوگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں کوئی فرق نہیں, کوئی بھی حج کرے گا عبید من حیث افاض الناس, عرفات جا کر کے سب وہاں سے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 تاریخ کو پانی پلا کر کے بھر کر کے جو حج کرتے تھے پرانے زمانے میں بھی اسی طرح کرتے تھے, جس وجہ سے یہ ام سرگیہ نام ہی رکھا گیا اس کا, اب بھی اس کا نام ام سرگیہ رکھا جاتا ہے. تو پیارے رسول یعنی 8 ذی الحجہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب توجہ الى منا, وہ بھی روایت میں آتا ہے بعد ما صلات الشمس, جب دن نکل گیا تو پیارے رسول اور آپ کے اصحاب منا کی طرف روانہ ہوئے. وراکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول سوار ہو کر کے گئے. فصل بحق, یہاں بھی ایک معنی ہے راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حج کے تمام مناسب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر کے حج کیا. تو اس میں علماء کی ایک بات آئی ہے کہ سوار ہو کر کے حج کرنا افضل ہے یا پیدل آدمی حج کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, خود بھی وہ پیدل حج کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ بچوں اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہ پیدل حج کیا کرو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اجر کے علی قدر نصبی کی, جس قدر تمہیں تھکان ہوگی تم تکلیف اٹھاؤ گے یہ حج میں تو اجر بڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے کو ناحق بلا سبب سے آپ تھکان میں مبتلا کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل کام کرتے تھے. پیارے رسول نے اسی وجہ سے سوار ہو کر کے حج کیا. آپ کا سفر سے اللہ کے رسول 30 مرتبہ کی بات ہوتی, لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ رحمت اور رافت والے ہیں, شفقت والے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے مشروع کیا کہ عبادت آسانی سے اگر ہو لے تو اسی کو کیا جائے. اس وجہ سے پیارے رسول نے راکبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نہیں گئے, اللہ تعالیٰ نے میسر کیا تھا اس نے پسوا تو آپ سوار ہو کر کے گئے. اس وجہ سے سوار ہو کر کے حج کرنا اور اس کے بدلے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ظاہر کرنا انشاءاللہ باعث اجر ہوگا. اور لیکن بہرحال بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, پیدل حج کرنے میں زیادہ فضیلت ہے. تو ایسا کرتے رہے. محدثین میں سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 بار, کتنی عمر تھی ان کی, 95 کے قریب ان کی عمر تھی, لیکن 70 بار انہوں نے پیدل حج کیا, ایسا ذکر آتا ہے. بہرحال تو اگر کر سکے آدمی تو کرے, اللہ کا شکر ہے کہ نے پہلے کر لیا, آپ کو مشکل ہے. جی فلما توجه الى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. آپ نے 5 وقت کی نمازیں وہاں پڑھی. دوسرے دن جب فجر کا وقت ہوا, فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد مکث قليلا حتى تراجع الشمس, تھوڑا انتظار کر لینے کے بعد, سورج نکل جانے کے بعد آپ مزدلفہ کے راستے سے عرفات کی طرف آگے بڑھے. تو اور وہاں مزدلفہ میں رکے نہیں, پر اجاز رواج میں آتا ہے کہ آپ اس کو پار کر کے گئے. مزدلفہ میں رکنے کا ٹائم یہ نہیں ہے دوسرے ٹائم میں. وجہ سب کو پتہ قدر بس بنا میرا نظر آبادی میں آپ کے لیے خیمانہ کا لگایا گیا تھا. آپ کے حکم سے آپ وہاں اترے. جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں حکم فرمایا. سورج ڈھل لینے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوا رکھا جائے. اور رحلت لہو, پھر آپ کے لیے کجاوا رکھا گیا. آپ پھر آئے بطن الوادی, وادی نمرہ کے درمیان, اس کے وسط میں بطن کا درمیان. تو وہاں آپ نے خطبہ فرمایا, پھر آپ نے اذان دینے کا حکم سما. اذن روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اذان دی, وہ لفظ یہ ہے کہ اذن واقامہ, آپ نے حکم دیا. اور یہ چیز جس میں اختلاف نہیں کہ حضرت بلال کو حکم دیا, آپ نے اذان دی, پھر اس کے بعد آپ نے اقامت کہنے کا حکم دیا. تو حضرت بلال نے اقامت کہی, تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم اقامہ, پھر دوسری اقامت کروائی. فصل العصر, تو اسی ظہر کے وقت آپ نے اسی کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھی. ولم یصل بینہما شیئاً, اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز آپ نے نہیں پڑھی. دوسرے علاج میں آتا ہے لم یصب, آپ نے نوافل نہیں پڑھی. اور یہ بھی یہاں ذکر نہیں ہے, دوسری روایتوں میں حضرت جابر ہی کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قصر پڑھی, دو رکعت نمازیں پڑھی. اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا, لیکن سنت ہے انشاءاللہ کہ آدمی مکے ہی کا ہو یا منا کا ہو, کہیں کا بھی ہو, عرفات ہی کا ہو, حج کر رہا ہے تو حج کے دنوں میں وہ نمازیں قصر کرے گا. یہی سنت ہے, کیونکہ اگر منا کے لوگ بھی, عرفات کے لوگ بھی جو وہاں سے قریب میں, یا مکے کے لوگوں نے حج کیا, پیارے رسول نے تفصیل نہیں ان سے بیان کی, کہا کہ یہ نہیں کہا کہ ہم تو مسافر ہونے کی وجہ سے دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں, تم 4 رکعتیں پڑھو, کہیں نہیں کہا. اور یہ علماء کا فیصلہ ہے, پورے تمام ائمہ اربعہ میں آیا ہے, ائمہ اربعہ کی اصول کی کتابوں میں آیا ہے کہ تاخیر البیان المقصد حاجت لا یجوز, تفصیل کی ضرورت تھی اور تفصیل نہیں بیان کی گئی تو یہ جائز نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. تو گویا اگر تفصیل کی ضرورت ہے کہ ہم اس وجہ سے قصر نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسافر ہیں, اے مکہ والو, اے منا والو, تم لوگ پوری نماز پڑھو, نہیں بیان آیا کہیں بھی آپ کسی حدیث میں نہیں دیکھیں گے, یا صحابہ کرام کے کسی فعل میں نہیں نظر آتا ہے. اس وجہ سے یہ گویا منسک حج کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ حج میں نکلے آدمی, میں نے مثال اس سے پہلے کبھی دی ہے کہ آدمی منا میں پرانے زمانے میں نظر آتا ہے, تمام شافی وغیرہ منا ہی میں جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہاں مینا کا آدمی اپنے گھر میں آرام باندھ کر کے بیٹھے گا تب بھی وہ قصر نماز پڑھے گا. گویا یہ حج کا کام جتنا لبیک کرے گا, جس طرح قربانی اگر کرنی ہوگی, جس طرح کنسری مارے گا, ایک نیا کام ہوگا. اسی طرح ایک نیا کام دو رکعت میں نماز پڑھنی ہوگی. حتی اذا زاغت فرحلت له فاتابت عن الوادی فقطب الناس, آپ نے خطبہ فرمایا, پھر آپ نے اذان دلائی, اقامت کہی, آپ نے ظہر کی دونوں کی تقریب نمازیں پڑھی قصر, اور ان دونوں کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑی. پھر آپ سوار ہو کر کے جہاں آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے عرفات میں، وہاں آ کر کے آپ کھڑے رہے، اور روایت چاہتا ہے کہ مسجد پر آپ قبلہ رخ ہو کر کے آپ کھڑے ہو کر کے اسی وقت نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک آپ کھڑے رہے. وجعل حبل المشاہد بین یدی، وہاں ایک راستہ تھا پیدل چلنے والوں کا، اس کو اپنے سامنے رکھا اور قبلہ کی طرف منہ کیا آپ نے. فرم یہ دلوا کے بڑھا تھا غربت شمس سورج ڈوبے تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرماتے رہے. جب سورج ڈوب گیا اور پیلا پن ختم ہو گیا اور سورج کی گٹی کیا غائب ہو گیا خواب پور، تو آپ وہاں سے نکلے. وقد شنق القصوى الزمام، قصوى اونٹنی کا یہ مہار، اونٹنی کی لگام کو آپ نہیں کرتے تھے، دھیرے کرتے آپ تو تیز چلتی، کیونکہ بھیڑ بھاڑ کا وقت تھا، کسی کو رات کے اندھیرا بھی ہو گیا ہوگا، تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ چلنے کا بڑا آرڈر دیا. حتی ان راس علی یصیب مورک رحمہ، یہاں تک آپ پیچھے ہوتے تھے کہ بچاوے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا سر اس میں لگا ہوتا ہے، یعنی اگر بیلی کر دیں تو سر اس کا یہاں رہے گا، پیچھ لیا تو بالکل بچاوے سے ملنے لگے لگا اس کا سر، یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ عرفات سے ملے. اور آپ اشارہ کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، ایو الناس السکینۃ السکینۃ، سکون اور اطمینان وقار سے چلو. کلما اتا حبلا ارفع لها قلیلا، سیدھا راستہ جب کھلا ہوا ملتا تو ارفع لها قلیلا، اس کی مہار کو تھوڑا ڈھیلا کر دیتے تاکہ وہ تیز چلے. حتی اذن مزدلفہ، جب مزدلفہ آپ پہنچے تو آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان اور دو اقامت کے ساتھ وہاں پڑھی. تو رم یہ سب جگہ ادھر مشین، دونوں مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑی. تم سجا حتی تلا الفجر، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ سورج شروع ہو گئے، فجر شروع ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا. یہاں بھی یہ سنت ہے، اس رات کے لوگ بہت سی فضیلتیں دیتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ آدمی کی نیند نہ آئے تو ذکر اذکار کرتا رہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اگر عام نفلیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، لیکن زبردستی نیند آ رہی ہے، آدمی تھکا آ رہا ہے، اس کے باوجود اس کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ لوگوں کی زبان اپنی زبان سے بھی نہیں بات کی، اللہ کی طرف سے بات نہیں آئی ہے. پیر رسول نے اس پر یہ فرمایا ہے، لوگوں میں ڈر رکھتا ہے پیر رسول کے اوپر اس طرح کی بات، کی پیر رسول نے فرمایا کہ آج کی رات لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے. کتابوں میں لکھا آپ پائیں گے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کی کتابوں جو سرکاری خرچ پہ چھپتی ہیں وہ لوگ باقاعدہ اس کی تدریس ہیں. اور تھوڑا سا پہلے نے دیجیے کہ ہمارے بھائی جماعت تبدیلی کے لوگ ہی تیار کرتے ہیں، مجھے یقینی طور پر یہ معلوم ہوا وہاں ممبئی میں اوقاف کے موقع پر اوقاف وغیرہ کی طرف سے انہوں نے ہی اس کو تیار کیا ہے، یقیناً یہ غلط ہے، بہت کچھ غلط چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق دے کہ رسول کی احادیث صحیحہ کے مجموعے سے حج کے طریقے ذکر کیے جائیں گے. حتی اتل منظر تو مسجا حتی تلا الفجر، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر شروع ہو گیا، فجر کی کا وقت ہو گیا. فصل الفجر، پھر آپ نے فجر پڑھی. حتی تبین لہ الصبح، اذان و اقامہ، فجر آپ نے پڑھی یہاں تک کہ صبح پورے طور پر واضح ہو گئی. تم مراتبہ حتی اتل مشعر الحرام، اس کے بعد نماز کے بعد آپ آئے مشعر الحرام میں، وہی جہاں مسجد ہے اس وقت، وہ اس وقت اونچی جگہ تھی پہاڑ کا، اور ابھی قریب تک یہ نہیں مسجد بننے سے پہلے مسجد اونچی جگہ پر تھی تھوڑی سی. حتی اتل مشعر الحرام، مستقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے دعائیں کی، تکبیر و تحلیل کی. فلم یذل واقفاً حتی اصبح جدًا، یہاں بھی ایک چیز یاد رکھنے کی کہ پیر رسول کی نماز فجر جو ہمیشہ ہوتی تھی، گھر میں ہو، اقامت میں ہو یا سفر میں ہو، آپ پہلی وقت میں نماز پڑھتے تھے. یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے آتے تھے تو اندھیرا جو ہوتا تھا، مسجد میں کوئی جواب وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. لا یعرف احد بابنا بابا، پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہچان نہیں پاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے، غلط اس کو کہتے ہیں، یعنی تاریکی داڑھی ہو. پھر اس کے بعد جب آپ لمبی نماز پڑھتے تھے تو اجالا ہو جاتا تھا. اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے بات خصوصی طور پر حقیقت ہے، ہم نے اچھی طرح پڑھی ہے، اس میں فجر کی اس بار کا بہت زیادہ خصوصی فضیلت بیان کرواتے ہیں. حدیث شریف میں اسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کو اسروا بالفجر اگر ترجمہ کیا جائے اس کا تو فجر کی نماز کے ساتھ اجالا کرو، یہ ترجمہ بالفجر، اسروا الفجر نہیں ہے بلکہ فجر کے ساتھ اجالا کرو. یقیناً یہ معنی سب سے واضح ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک اور صحابہ کرام کے فعل مبارک کے مطابق کہ فجر کے ساتھ اجالا کرتے تھے. پیارے رسول 60 آیتیں پڑھتے تھے, 60 سے 120 آیتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. اگر غلط یعنی تاریکی میں نہیں شروع کرتے تو پھر 60 آیتیں پڑھتے پڑھتے دن نکل جاتا. اس وجہ سے سنت یہ ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ منفی سطح میں یا تعامل بھی ایسا ہے کہ وہ فجر کو ایک دم واضح طور پر سرخی ایک دم نمودار ہو جاتی ہے. میں ایسی جگہ پر پڑھ چکا ہوں, انتظار کرا بھائی پڑھیے, دن نکل رہا کہتے ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے, اور الگ نشرہ اور چانو دعا پڑھ کر کے ان کی فجر ختم ہوئی. یہ میں نے خود دیکھا, مجھے بڑا برا لگا کہ دیکھیں کس طرح سنت کا قتل ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی سنت کس طرح کہتے ہیں, تو کہتے ہیں مذہب میں ہماری ایک دم واضح طور پر ایسے. حالانکہ وہ اسکول تھا سرکاری, یہ 11 مسلمانوں کا اسکول جہاں تعلیم ہوتی ہے دین کی. بہرحال یہاں بھی آپ کو میں ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں, روایت میں ہے فلم یہ جلوا فن خطہ اسفر جسن, فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ گئے وہاں, کہیں بھی آپ اترے رہے ہوں تو ایک منٹ لگاؤ مان لیجیے. پھر آپ مشعر حرام میں گئے, وہاں لم یہ جلوا فن برابر آپ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے رہے, خطہ اسفر جسن, یہاں تک کہ پورے طور پر روشنی پھیل گئی. اس کا مطلب ہے کہ فجر سے پہلے نماز ختم جو ہوئی آپ کی تو ابھی روشنی اس قدر نہیں پھیلی ہوئی. یہاں تو فجر عام طور پر عادت بنا دی گئی ہے. ہمارے کو استاد سے معاف کیجیے, ایک چیز کہہ لوں, کہتے تھے کہ عام طور پر اصل میں اس میں کچھ ہوائے نفس کا بھی مسئلہ ہے. کہتے تھے کہ بادشاہ لوگ چاہتے تھے اور خاص طور پر ماورا النہر وغیرہ کی دیر تک سوتے رہے تو دیر تک نماز پڑھنے کی عادت ایسے لوگوں نے بنا لی. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں آپ جا کے دیکھیں وہ فجر پہلے وقت میں پڑھتے تھے. رات بھر عبادت کرنے کا قصہ بھی آتا ہے, لیکن فجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس میں بھی بڑی لمبی قراءت کرتے تھے. لمبی قراءت اگر آپ کریں گے تو یہ جو اس وقت فجر کی نماز مذہب میں بنا بتائی جاتی ہے اس میں لمبی قراءت ہو ہی نہیں سکتے, دن نکل آئے گا. ہم نے اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اس کا تجربہ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں. بارہ تو فلم یہ دلوا کے بعد خطا اسفر جس دن آپ دیر تک کھڑے, لم یہ دلو یہ نہیں کہ وقفہ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور پھر وہاں دیکھ, نہیں وہاں آپ دیر تک کھڑے رہے. فلم یہ دل اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی پورے طور پر. دفعہ پھر آپ وہاں سے نکلے قبل انتر و شمس سورج طلوع ہونے سے پہلے, حتا بکر محسر محرکہ کلیلن, پھر یہاں تک کہ مینا سے پہلے جو وادی محسر ہے جس کو وادی انار کہا جاتا ہے وہاں آئے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محرکہ کلیلن آپ نے اپنی سواری کو تیز کیا تھوڑا سا. اور یہ عام ہدایت کے مطابق پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیر رسول نے فرمایا ہے کہ جہاں کہیں بھی گزرو تو فب کو رعایت میں آتا ہے کہ وہاں سے گزرو, ان تم باقور روزے ہوئے اور تیزی سے نکلو, وہ اثر ہو کر رسول نے فرمایا کہ تیزی سے نکلو. یہ بدر محاصر وہی جگہ ہے جہاں ہاتھی ابراہ کا ہاتھی روکا گیا تھا, وہاں ہلاک ہوا تھا ہاتھی اور اس کی فوج ہلاک ہوئی تھی, تو اللہ کے رسول نے وہاں اپنی سواری کو تیزی سے چلایا. تم مسئلہ کا طریقہ اس کا پھر ملا کا بیچ کا راستہ آپ نے لیا, اللہ کی سفر جو جمر سے گورا جو جمرہ کبرا تک پہنچاتا ہے, یہاں تک کہ آپ جمرہ کبرا تک آئے پھر آپ نے اس کو سات کنکریاں ماری. جو شریف میں ہے جب آپ مزدلفہ سے نکلنے لگے, جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو حضرت صدر ابن عباس سے کہا کہ کل قتلی سبا ہسیا تھا, سات کنکریاں چن لو. دو سات کنکریاں لائے اور پھر رسول اس کو اپنے ہاتھ میں ایسے وزن کرتے رہے, اس میں ایک بڑا تبکہ اس کو اس سے تھوڑا سا چھوٹا اور ایک چھوٹا تبکہ اس سے تھوڑا سا بڑا. گویا آپ نے مقدار بیان کی, اور جو بیان کیا جاتا ہے جب حسل حل وہ جو کنکری جو انگوٹھے پر رکھ کر کے ماری جا سکتی ہو, پرانے زمانے میں جو استعمال کرتے تھے اس کو کہتے ہیں لوبیا کے دانے کے برابر یا بڑے چنے کے برابر, زیادہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا رسول نے وہاں بھی کہا کہ اس طرح ہونا چاہیے, اب یا تم بولو بولو نہ کرو, یعنی بڑے پتھر لے کر کے مارنا شروع کر دو تو وہ تمہارے لیے خیر کی چیز نہیں, کیونکہ بولو کسی چیز میں پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تم منصرفہ فی المنحر پھر آپ قربان گاہ گئے, بنا وہاں آپ نے قربانیاں کی, روایت میں آتا ہے کہ آپ سو اونٹ لے کے گئے تھے کہ اصل اونٹ اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح کیا. صرف ذبح ہی کرنا ہو, کتنی محنت کا کام ہے لیکن آپ نے کیا, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی عمر 70 سال کی ہو گئی تھی. حج کے بعد ذوالحجہ محرم, ذوالحجہ کا گویا آدھا, ذوالحجہ محرم سفر ربیع الاول, 3.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی عمر 70 سال کی, عمر نبی اللہ کے بدل کر شاہ رسول کو طاقت دی کہ آپ نے 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور باقی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 63 اونٹ کے بعد کتنا بچتا ہے, 37, کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرے, انہوں نے ذبح کیا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لینے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سر بھی مڈایا, غسل فرمایا, حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خوشبو لگایا اور آپ نے نئے کپڑے پہنے, پھر آپ رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحضر البیت, پھر آپ آئے مکہ شریف سوار ہو کر کے اور آپ نے طواف افاضہ کیا, مکہ میں زہر پڑی. اس حدیث کو امام مسلم نے بڑا لمبا بڑی لمبی بیان کیا ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے خزیمۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من تلبیته من حج عمرہ سأل الله رضوانه والجنة والثواب لرحمته من النار, رواه الشافعي بإسناد ضعيف. روایت میں, اس روایت میں اس طرح کا آیا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بیت سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت طلب کرتے اور جہنم سے اللہ کی رحمت سے واسطہ واسطہ دے کر کے پناہ مانگتے تھے. یہ روایت صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے, لیکن ہر وقت دعا اور ذکر اذکار کا وقت ہے, لبیک کے بعد لبیک سے پہلے آدمی پڑھ سکتا ہے. اگر یہ اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے لیکن آدمی لبیک بھی کہے, دعائیں بھی کرتا رہے, اس کو تمام علماء نے کہا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اسی لمبی روایت کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا, نہر تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے لمبی حدیث میں پیارے رسول کے حج کی تفصیل بیان فرمائی ہے, اور دوسری مسلم میں بھی اور دوسری جگہوں سے ملا کر کے حج کی پوری تفصیل مکمل ہوتی ہے. ایک علامہ محدث شیخ ناصر الدین الوانی کے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حجت النبی کے نام سے کتاب جو لکھی ہے, حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواحا جابر رضی اللہ عنہ, جو دوسری کتابوں سے ابو داؤد میں بھی جابر جابر کی کچھ روایتیں ہیں, اس ٹکڑا وہاں سے جو صحیح سند ہے اس میں سب ترتیب دے کر کے انہوں نے یہ کتاب ہی لکھی ہے. اس میں پہلی روایت میں اس کا ذکر نہیں آیا, دیکھیے پیر رسول فرماتے ہیں نہر تو, مسلم شریف ہی کی روایت ہے, نہر تو ہاں ہونا وہ میں نہ کل ہاں منہر, میں نے قربانی یہاں کی ہے, مینا کا پورا علاقہ قربان کرنے کی جگہ ہے, فن ہرو کی رہائی تم اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے میں تم قربانی کرو, وہ وقت تو ہاں ہونا اور میں یہاں کھڑا ہوا, اور بعد میں خاص جگہ جو پیارے رسول نے اپنے لیے اختیار فرمائی جس کو جمع رحمت کہا جاتا ہے, اور جمع رحمت نام ہی پڑا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی وجہ سے, ورنہ اس کو پہلے جمع رحمت یا اس طرح کا نام نہیں ملتا ہے. تو وہاں چونکہ آپ کھڑے رہے, آپ نے فرمایا وقف تو ہاں ہونا, اس کے لیے لڑائی اور مار کٹائی نہیں کرنا, کیا کر کے یہی کھڑے ہو, وقف تو ہاں ہونا, وہ عرفہ تو کل جو ہاں موقع, عرفہ کا تمام میدان کھڑے ہونے کی اور وقوف عرفات کی جگہ ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق علیہ. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو آپ اس کے اوپر کے راستے سے داخل ہوئے, کیونکہ مکے سے آ رہے ہیں آپ, مدینے سے آ رہے ہیں, یہاں داہنے بائیں کا اگر مسئلہ ہوتا, روایت میں آتا ہے کہ آپ جنت المالا سے ایک راستہ تھا, یہ جو راستہ اس وقت ہے نیچا کر دیا, یہ پرانے زمانے سے بہت اونچا تھا اور لوگ گھومنے کے چکر سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑ پار کر کے آتے تھے, اور وہ سخت تھا, یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان بن الحارث اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے غزوہ خندق کے بعد وہ ایمان لائے, انہوں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں, یہ آتا ہے حضرت ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد تھے, ان سے کسی نے کہا کہ تم اتنے عقل مند آدمی مسلمان کیوں نہیں ہوتے, تو کہتے ہیں واللہ واللہ لا اس وقت تک مسلمان اسلام نہیں لاؤں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ گدا کے اوپر سے اونٹ چڑھ کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور گھوڑے چڑھ کر کے داخل ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آئے تو پیار رسول نے فرمایا حضرت حسان سے کہا کہ حضرت حسان نے بعد میں شیئر کیا پیار رسول نے فرمایا کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہاں سے داخل ہوا کہا واللہ لا اس نے محسا ہرا القلوب قیول تبلا والا القدا اونٹ اور گھوڑے جو ہیں گھوڑے گدا کے اوپر سے چڑھ کر کے مکے میں داخل نہ ہونے لگے تب تک میں اسلام نہیں لاؤں گا تو پیار رسول نے حضرت حسان نے پھر اس کا جواب دیا حضرت حسان کے شعر میں جن حساب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن آئے گا جو دیکھو گے تم کہ اونٹ وہاں گھوڑے مسلمانوں کے وہاں چڑھ رہے ہیں مطلب ہاں قدا ہو بارہ شعر یاد تھا جسے بھول رہا ہوں انہوں نے باقاعدہ پیارے رسول نے فرمایا ادخلوها حیث قال حسان وہیں سے داخل و مکے میں جہاں سے حسان نے ذکر کیا ہے کہ داخل ہوں گے ہمارے گھوڑے انشاءاللہ اور تم دیکھو گے قدا سے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں آئے تب بھی داخل ہوئے اور جب حج پر آئے تب بھی آپ وہاں سے داخل ہوئے اور جب نکلے آپ تو یہ راستہ جس کو کہا جاتا ہے مسفرا کا راستہ گھوم کر کے پھر آپ مکے پر آئے یہ نہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ چلو مشہور کیے ہیں یہ کیا نام ہے ابھی صبح کا راستہ مسفرے کے راستے سے گھوم کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ سارے منصور آپ سمجھیے اور راستہ ہمیں کھلا تھا وہاں سے لے کر کے پھر آپ وغیرہ ہو کر کے آپ نے مدینے کا راستہ لیا تو اگر کوئی ایسا آ رہا ہے سنت کو بھی ادا کرنا اسی وجہ سے آپ سے داخل ہوئے تو باب بنی صحیح بات ہے آپ اترے تھے معبدہ میں اور وہاں سے آپ آئے ماں کے لیے تو آپ باب بنی صحیح سے داخل ہوئے باب بنی صحیح مقام ابراہیم سے بائیں ہاتھ ہوئے مقام ابراہیم سے اگر مقام ابراہیم پر اگر آپ قبلہ رخ کر کے کھڑے ہوں تو باب بنی صحیح تھوڑا سا دائیں طرف تھا وہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو نہیں دیکھا ہم جب آئے تھے تو وہاں ایک سماندار لوہے کی چیز کے جو بھی بارہ اس کو لکھا ہوا تھا محراب کی طرح بنا کر کے دو پایوں پر کھڑا تھا وہ یہاں تک کہ کیا نام ہے تمام بلڈنگیں بھی مل گئی تھی اور زمزم کی بلڈنگ بھی بن گئی تھی اندر بدروم بھی بنا تھا لیکن اس کا نشان وہاں رکھتا تھا تو آپ اس طرف سے داخل اگر کوئی آدمی اس طرف سے آ کر کے اور باب بنی صحیح سے پھر آ کر کے حضرت رسول تک پہنچنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہونا کسی طرف سے بھی داخل ہو کر کے آدمی آ سکتا ہے ان شاء اللہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ اونچے کے راستے سے مالات کہتے ہیں مالات الا یا الو اوپر سے ہوتے ہیں اوپر کے معنی میں آئے سبحان ربی العالی الگ سماوات الگ سریر جو کچھ ہوتا ہے الرحمن علی العرش استوى رحمان عرش پر مستوی تو اوپر ہونے میں تو اوپر کا جو راستہ ہے وہ اس کو مالات کہتے ہیں اور نیچے کا جو راستہ ہے اس کو مسخلہ کہتے ہیں مسخلہ مسخلا یہ صحیح نہیں مسخلہ مالات اور مسخلہ گویا یہ نیچے کی زمین ہے اسفل اور وہ اعلیٰ وہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور جب آپ خرج من اسفلیا جس کو کھدائی کہا جاتا ہے وہ کھدائی پرانے زمانے سے رہا ہے اور یہ کتا کی بات نظام لکھا ہے کہ افتح وادخل گدا گدا وہی پتھر ہے وہ پہاڑ ہے گدا اور گما وخر بند کرو اور نکلو تو کھودا جمع کے ساتھ جب پڑھیں گے آپ تو گویا نکلنے کا راستہ کھدائی ہے تو یہی راستہ جو مسولا اور جس کو آپ کہیں گے سارے منصور یہ ہمیشہ سے پہاڑوں سے کھلا ہوا تھا اور ادھر تو اونچے پہاڑ تھے جبر کعبہ بھی تھا اور ادھر کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا ادھر سے نکل کر کے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں انہ کان لا یقدم مکہ الا بات بذی قوا حتى یصبح القصر روایت پر ذلك عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ جب آئے تو آپ ذی قوا میں رات گزاری آپ نے اور صبح آپ نے غسل فرمایا پھر اس راستے سے ذی قوا وہی ہے جس کو آپ اس وقت گرول کہتے ہیں یا مستشفی ولادہ اور وہاں یہ کنواں بھی اب تک پتا نہیں ہے کہ نہیں میں نے پہلے دیکھا وہ کنواں معقول تھا شاید ہے کسی نے بتایا تو اس کنویں سے آپ نے پانی پیا اور پانی لیا رات میں مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا رسول تو پھر آپ وہاں سے ہو کر کے اور یہ تو تجبیہ کا راستہ اونچے علی جن مسلمان کے داخل ہو کر کے آتا ہے وہاں سے آپ داخل ہوئے گویل سرداری کا نبی یہ سر سکتا حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی آتے تو وہاں رات گزارتے آپ نے وہاں رات گزاری صبح غسل فرمایا پھر اس کے بعد مکے میں داخل ہوئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی آتے تھے تو وہاں رات گزارتے تھے پھر اس کے بعد صبح کو خود فرما کر کے پھر مکے میں کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں انہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کان یقبل الحجر حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے, منہ سے بوسہ دینا تقبیل اور اسلام ہاتھ سے کو ہاتھ گزارنا یا ہاتھ سے چھونا ہے. اسلام کلمہ تمہارے پتھر سے ہوتے ہیں, بڑے پتھر سے آپ ہاتھ گزار رہے ہیں. کان یقبل الحجر رسم وہ یس چیزوں اور اس پر سجدہ کر دو. سجدہ کا مطلب اس کے لیے سجدہ نہیں ہوتا تھا اللہ, سجدہ کا مطلب کہ وضع الجبہۃ عام طور پر سجدہ, تو آپ اس پر پیشانی بھی رکھتے تھے. پیشانی رکھ کر کے اگر وہاں کوئی اور کوئی چیز پڑھنی ہو تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا پہلا ہی پڑھا, کوئی اور چیز یہ نہیں تھی کہ پتھر کو سجدہ کرتے تھے. رواہ الحاکم اور موقوفاً ایک روایت میں آتا ہے کہ خود پیارے رسول نے آپ نے اپنی پیشانی مبارک حجر اسود سے رکھ دی بوسہ دینے کے بعد. تو یہ چیز بھی سنت ہے ان شاء اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ثابت ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ثابت ہے. وہ عن ہو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ پیارے رسول نے حکم دیا صحابہ کرام کو ایر بولو ثلاثۃ اشواط تین چکروں میں تیز کرے رمل کے ساتھ, اور رمل اس کے ساتھ ساتھ کندھا بھی دائنا کھلا ہوا جس کو کیا کہتے ہیں جب صبح یعنی چادر کے بیچ کا حصہ